shaheed-e-islam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheedislam.com.
بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله. ومن أظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، منع مساجد اللہ، جو روکے منع کرے اللہ کی مسجدوں سے، این یذکر فیہ اسمہ، اس سے کہ یاد کیا جائے ان مسجدوں میں اللہ کا نام، وسعى فی قرابها، اور کوشش کرے ان کی ویرانی میں، اولئک، یہ لوگ تو وہ ہیں، ما کان لہم، ان کو کوئی حق نہیں تھا، ان یدخلوہا، کہ ان مسجدوں میں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی دنیا خزیون، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے ہیں مشرق و مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو جس طرف تم منہ کر لو، فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس اسی طرف اللہ کی ذات ہے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی بڑی وسعت والے، بڑے علم والے. اوپر تذکرہ کیا تھا کہ یہود اور نصارہ مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دین اسلام میں مختلف قسم کے شبہات ڈال کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا نہ کرے کوئی مسلمان ان کی ان باتوں میں آ جائے اور ان کے پھیلائے ہوئے شبہات میں مبتلا ہو جائے، تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ اس کا مسجد میں آنا بند ہو جائے گا. مسجد سے اس کا رابطہ ختم ہو جائے گا. اور جب مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نہ رہیں تو یہ مسجدوں کی ویرانی ہے, اور مسجدوں کی اس ویرانی میں یہ تینوں بڑے فرقے اس وقت کے کوشش کر رہے تھے, یہودی بھی, نصرانی بھی, اور مکے کے مشرکین بھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے بیت المقدس کے بارے میں. ایک دفعہ عیسائیوں نے ایک بادشاہ کو ملا کر ساتھ یہودیوں کا قتل عام کروایا تھا بیت المقدس میں, اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, مسجد کو اجاڑ دیا تھا, ویران کر دیا تھا, ڈھا دیا تھا نعوذ باللہ. توریت کے نسخے جلا دیے تھے, اور ان یہودیوں کو بہت ہی زیادہ ذلیل کیا تھا. تو اس طرح یہ بیت المقدس کو ویران کرنے والے اور اس کی ویرانی میں کوشش کرنے والے, دوسرے اکابر فرماتے ہیں کہ اس کی شان نزول مشرکین مکہ کے بارے میں ہے, جب انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے سال مکہ مکرمہ میں جانے سے روک دیا تھا. اور جیسے کہ میں نے کہا, یہودی تو یہ کام کرتے ہی تھے لوگوں کو مسجد سے روکنے کا, تو ان تینوں کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَغْلَمُ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. ظالم کا لفظ عربی زبان میں بے انصاف کے لیے آتا ہے, اور بے انصافی ایک تو کسی کا حق دبانا ہوتا ہے, جس کا جو حق واجب ہے وہ ادا نہ کیا جائے تو یہ ظلم ہے, اور کبھی کبھی اسی کی فرا آ جاتی ہے کہ ایک کا حق دوسرے کو دے دینا, ایک جگہ کی چیز ہو اس کو اٹھا کر کے دوسری جگہ رکھ دینا. اور قرآن کریم میں ظالمین کا لفظ کافروں کے لیے بھی آیا ہے, کیونکہ وہ سب سے بڑے ظالم ہیں, جیسے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا تھا صاحبزادے سے, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا کرو اس لیے کہ شرک کرنا ظلم عظیم ہے. تو وہ من اظلموں کے معنی ہو گئے کہ اس سے زیادہ بے انصاف اور اس سے زیادہ حق تلفی کرنے والا اور اس سے بڑا کافر کون ہوگا. ممن منع مساجد اللہ, جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے, مسجدوں سے روکتا ہے کیا مطلب, ان یذکر فیہا اسمہ, یعنی مسجدوں کے اندر اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے, مسجد میں آنے نہیں دیتا. مطلب یہ کہ یہ سب سے بڑے ظالم, ایسے لوگ جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں یہ سب سے بڑے ظالم ہیں, کیونکہ جب یہ مسجدوں میں جانے سے لوگوں کو روکیں گے تو اس کا نتیجہ مساجد کی ویرانی ہوگی. وسعٰ فی خرابہا, اور کوشش کرے ان کی ویرانی. اس کے بعد فرمایا کہ
shahideislam.com
ان لوگوں کو کوئی حق نہیں تھا مسجد سے روکنے کا, بلکہ یہ تو خود ایسے لوگ ہیں کہ ان کو مسجد میں آنا نہیں چاہیے, الا یہ کہ ڈرتے ہوئے آئیں, کانپتے ہوئے آئیں. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو حق نہیں تھا کہ مساجد میں جاتے مگر ڈرتے ہوئے. مطلب یہ کہ مسجد میں آئے تو ڈرتا ہوا آئے. باہر کیف, جن لوگوں نے اللہ کی مساجد سے روکا ہے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. چونکہ قبلے کے بارے میں مشرکین بھی, یہود و نصارہ بھی اکثر اعتراض کرتے رہتے تھے, اس لیے اس کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کا ہے, یعنی اس کی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں. اللہ تعالیٰ تو جہد سے پاک اور منزہ ہے, تو کسی خاص جانب رخ کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو تو پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے, اور اگر حکم الہی کے بغیر ہو تو پھر اس کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, سو جس طرف بھی تم منہ کر لو, لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہو. چاہے مشرق کی طرف کرو چاہے مغرب کی طرف کرو, لیکن یہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف, بیت المقدس کی طرف یا بیت اللہ کی طرف منہ کیا جانا اللہ کے حکم سے ہونا چاہیے. تو چونکہ اللہ کے حکم سے ہوگا, اللہ کی رضا مندی اس پر مرتب ہوگی, فسمہ وجہ اللہ, سو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کی خوشنودی ہے اور اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عالی تو جہت سے, جگہ سے, اشارے سے پاک. مقصد یہ ہے واللہ عالم کہ جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کے حکم سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. اللہ تعالی بڑی وسعت والے ہیں, ایسی وسعت والے ہیں کہ پورے عالم کا احاطہ کر رکھا ہے. کہتے ہیں اللہ کہاں ہے, کہو کہ اللہ کہاں نہیں ہے. کوئی ایسی جگہ ہو تو ہم اشارہ کر کے کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہے. اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان کی قیود سے بالاتر ہیں, واسع ہیں, وسیع ہیں, وسعت والے ہیں. پورا عالم ان کی وسعت میں ہے, اور ساتھ کے ساتھ علیم بھی ہیں, تمام احوال کو, اقوال کو اور اعمال کو وہ جانتے ہیں. اب یہاں چند مسائل سمجھ لیجئے. پہلی آیت شریفہ میں ان لوگوں کو جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں سب سے بڑا ظالم فرمایا ہے, کہ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. جو مسجدوں سے روکتے ہیں اور مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کرتے ہیں, مسجدوں کی ویرانی ان کی آبادی کے خلاف ہے, اور مسجدوں کی آبادی ہوتی ہے دو طرح سے, ایک ظاہری تعمیر مسجد کی اور دوسرے باطنی تعمیر. اگر بہترین قسم کی مسجد بنی ہوئی ہو لیکن وہاں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں, یا بہت کم لوگ, تو یوں کہیں گے کہ یہ مسجد ویران ہے, مسجد ویران پڑی. تو ایک آبادی تو ہے مسجد کی اینٹ پتھر کے ذریعے سے, اور ایک آبادی ہے اللہ تعالی کا ذکر, تلاوت, نماز وغیرہ کے ذریعے سے. تو جو شخص وہاں اللہ تعالی کا ذکر کرنے سے روکتا ہے وہ یہ بڑا سب سے بڑا ظالم ہے, اس لیے کہ مسجد ویران ہوگی, اور روکنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت وہ تھی جو کفار مکہ نے اختیار کر لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء مسجد شریف میں نہیں جا سکتے, بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, روک دیا تھا, اور بالآخر اگلے سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا. تو جو شخص بھی کسی کو مسجد سے روکے وہ اس کا مصداق ہے. مسجد چاہے مکہ مکرمہ کی ہو چاہے بیت المقدس ہو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہو یا کوئی اور مسجد ہو, البتہ ثواب مختلف ہیں. یوں آتا ہے کہ بیت الحرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب لاکھ کے برابر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں. عام روایت ہے کہ 1000 کے برابر ہے, لیکن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ 50,000 کے برابر ہے. اور بیت المقدس کی ایک نماز 10,000 کے برابر ہے, 1,000 کے برابر ہے. باقی تمام کی تمام مسجدیں اپنی فضیلت کے اعتبار سے برابر ہیں. چاہے تم 10 کروڑ کی مسجد بنا لو بہترین قسم کی, اور چاہے کوئی غریب چھپر ڈال لے, دونوں کا ثواب ایک جیسا. اسی کی ایک فرع ہے یعنی مسجدوں سے روکنے کی, کہ مسجد کے ارد گرد شور و شغب ہو رہا ہے, لوگوں نے گانے لگا رکھے ہیں, آوازیں آ رہی ہیں, اب تو لاؤڈ اسپیکر پر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اللہ کے بندو, اگر دین چلا گیا تو عقل بھی ساتھ چلی گئی. یہ تم کس کو سناتے ہو لاؤڈ اسپیکر پر؟ تمہاری اپنی دلچسپی کی چیز ہے, چلو تمہاری مرضی, تمہاری خوشی, اپنے گھر میں بجاؤ. تمام دنیا کی اخلاقیات میں یہ ہے کہ ہمسائے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, دنیا بھر کے اخلاقیات میں سے. اور تمہارے پڑوسی پاس میں کوئی بیمار ہے, کوئی بچہ ہے, سو نہیں سکتے, لاؤڈ اسپیکر باہر کو لگایا ہوا ہے, خود سو رہے ہیں, ٹیپ لگائی ہوئی ہے, اندر ٹیپ چل رہی ہے, باہر لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا, کیوں؟ اسی کو میں کہتا ہوں کہ اگر دین نہیں رہا, ایمان نہیں رہا, تو اخلاق بھی تو کوئی چیز اور عقل بھی تو کوئی چیز ہے, کیوں ہمسایوں کو پریشان کرتے ہو؟
shaheed-e-islam.com.
تو اسی طرح اگر مسجد کے قرب و جوار میں اس قسم کی آوازیں ہوں کہ نمازی پریشان ہوں, تو یہ بھی مسجد سے روکنا ہے. حضرات فقہ تو یہ کہتے ہیں کہ نمازی کے پاس بلند آواز سے ذکر کرنا جائز نہیں, ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو اپنی ذات کے لیے یا کسی اور دینی کام کے لیے چندے کی اپیل کرنا بھی حرام ہے, تاکہ لوگوں کو تشویش نہ ہو. ہاں, جب مسجد فارغ ہو تو تم اپنا ذکر کر سکتے ہو, اونچی تلاوت بھی کر سکتے ہو, دوسرے کو اذیت نہ ہو. حرمین شریفین میں دیکھتا ہوں کہ لوگ تلاوت کرتے ہیں, اور یہاں ہمارے لوگ وہاں جا کر کے کرنے لگتے ہیں, جیسے بھی کرتے ہیں, اور پھر خود لے کے ساتھ کرتے ہیں. اب ان اللہ کے بندوں کو اتنا خیال نہیں آتا کہ ہم نے تو لہن داؤدی شروع کر دیا ہے, لیکن پاس والے کو بھی کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی, وہ پڑھ سکے گا؟ اس کا اتنا خیال نہیں کرتا. آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد موجود ہے, ورا یجہر بعضکم علی بعض, ایک دوسرے سے جہر نہ کیا کرو, یعنی ایک دوسرے کے پاس اونچی آواز سے نہ پڑھا کرو کہ ایک دوسرے سے آواز ٹکرائے. اتنا آہستہ پڑھو کہ اس کا تعلق تمہاری ذات سے ہو, دوسرے سے نہ ہو. ابھی دو چار دن پہلے ایک خط ملا, پہلے بھی کئی مہینے پہلے آیا تھا, میں نے اس کا جواب دیا تھا, پھر آیا. ایک لمبا قصہ ہے, خلاصہ یہ کہ ایک مسجد کسی شخص نے دے دی تھی جگہ. اب اس نے ارد گرد کچھ تو مسجد کی جگہ پر قبضہ کر لیا, اور کچھ ارد گرد اس کے بھینسوں کے باڑے بنا دی. مسجد کے قرب میں گدوں کا استبل, مساجد کی تعظیم کا حکم کیا گیا ہے, اور مسجد کو گندگی سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن ارد گرد گندگی پھیلا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ مسجد کے ارد گرد گندا کر کے چلے جاتے ہیں, اور اس معاملے میں مسلمان بیچارے بہت ہی زیادہ کمزور واقع ہوئے ہیں, چونکہ مسجد کسی کا خاص گھر نہیں, اللہ کا گھر ہے. مسلم مشہور ہے کہ مشترکہ ماں کو کوئی نہیں پوچھتا, کیونکہ ساجے کی ماں ہے. اب اکیلی اگر میری ہو تو میں اس کو پوچھوں. تو اس لیے مسجدوں کے ارد گرد عام طور پر گندگی آپ کو نظر آئے گی. اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا کہ مسجدوں کے گرد و پیش کو صاف رکھا جائے, تعفن سے پاک رکھا جائے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے خوشبو لگاتے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دستے مبارک سے مسجد کو جھاڑو دیتے تھے. اور یہاں وعود جلاتے تھے, اگر بتی جس کو کہتے ہیں, وعود جلاتے تھے, خوشبو لگاتے تھے. دیہات میں ہم دیکھتے ہیں وہ تیل استعمال کرتے تھے, دیسی تیل سرسوں کا, تو جگہ جگہ سے خراب کیا ہوا ہے, دیواروں کو خراب کیا ہوا ہے, اور کسی جگہ میں دیکھا کہ مٹی کا تیل جلا رہے ہیں. حضرت اخلص مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی, کسی شخص نے 3 گھنٹے پہلے ماچس جلا دی تھی مسجد میں, 3 گھنٹے کے بعد حضرت تشریف لائے اور آنکھیں تو تھی نہیں, تو مسجد میں داخل ہوتے ہی فرمانے لگے مسجد میں ماچس کس نے جلائی ہے, ماچس نہیں جلانے دیتے حضرت کیونکہ اس سے بدبو آتی. اور جب 3 گھنٹے کے بعد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو بدبو آتی ہے تو فرشتوں کو کیوں نہیں آتی ہوگی؟ غرضے کے فقہا فرماتے ہیں کہ وہ تمام صورتیں جن سے لوگوں کو بے رغبتی ہو مسجدوں سے, اور مسجدیں اللہ کے ذکر سے خالی ہوں, اس کا ذریعہ بننا حرام, اور وہ اس آیت شریفہ میں داخل ہے, ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. دوسری آیت شریفہ میں یہ فرمایا ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں, جس طرح منہ کر لو ادھر ہی اللہ ہے. میں نے بتا دیا کہ جس طرح منہ کر لو یعنی بحکم الہی, نہ کہ اپنی خواہش نفس سے. یہاں سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہو جائے گی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ میاں قبلہ اس طرح, کہتے جی اللہ ہر جگہ ہے, اور یہ آیت پڑھ دیتے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم محمل دیا تھا. وہ کیوں دیا تھا پھر؟ یہ آیت شریفہ لوگ اس کا مطلب غلط سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ مسلمانوں کے تحویل قبلہ پر اعتراض کرتے تھے کہ پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے, پھر بیت المقدس کی طرف کرنے لگے, اور پھر بیت اللہ کی طرف کرنے لگے. یہ مسلمانوں کا دین بھی عجیب ہے, کبھی اس طرف منہ کرتے ہیں, کبھی اس طرف کرتے ہیں, لوگوں کو برگلاتے تھے. اس کے جواب میں فرمایا کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں, جس طرف کو بھی اللہ تعالیٰ منہ کرنے کا حکم دے دے, ہم تو حکم کے بندے ہیں, ہم کو اپنی پاس تھوڑی کرتے ہیں. اور چونکہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کرنا یا کسی اور سمت کی طرف منہ کرنا یہ امر الہی ہے, اللہ کے حکم سے ہے, اس لیے جس طرف بھی منہ کیا جائے ادھر اللہ کی رضا مندی. یہ مطلب ہے آیت شریف کا. البتہ اس میں چند صورتیں اور بھی داخل ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ قبلے کا پتہ نہ چلے کس طرف کو ہے قبلہ, اور کوئی بتانے والا موجود بھی نہ ہو, تو ہر آدمی کو اپنی اپنی تحری پر عمل کرنا چاہیے, یعنی سوچ کر اندازہ لگائے کہ کس طرف ہوگا, قبلہ کس طرف ہوگا؟ اب جس طرف سوچ کر کے اس نے نماز پڑھ لی بس اس کے لیے وہی قبلہ ہے، چاہے بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ لی ہو، لیکن اپنے خیال میں اس نے سوچ کر کے پڑھی تھی کہ بیت اللہ اس طرف ہوگا، لہذا اس کی نماز ہو گئی. اور اگر بے سوچے سمجھے اس نے ایک طرف کو نماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ بیت اللہ اسی طرف تھا، نماز نہیں ہوئی. اس لیے کہ اس نے تحری کے بغیر پڑھی. یہاں پر ایک بات اور بھی مختصر عرض کرتا ہوں، کہ بت پرست لوگ مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا کرتے ہیں کہ ہمیں تو بت پرستی سے منع کرتے ہیں، لیکن خود بیت اللہ کو پوجتے ہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے، حقیقت ناشناسی ہے. اس لیے کہ مسلمان بیت اللہ کو پوجتے نہیں، مسلمان بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، مسلمان بیت اللہ کی طرف عبادت کرتے. چنانچہ ہاں، ایک تو یہ بات کہ طرف کرتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ حکم الہی کرتے ہیں.
شہید اسلام ڈاٹ کام.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. صدق الله. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، بنا رکھی ہے اللہ نے اولاد. سبحانہ، توبہ توبہ، وہ پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ کی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں کی اور زمین کی. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کا، کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اس سے کہہ دیتا ہے کن، ہو جا. فیکون، پس وہ ہو جاتی. اوپر ارشاد فرمایا تھا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالی کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے. اور اس آیت شریف میں فرمایا کہ اس سے بھی بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتا ہے. یہ تین بڑے فرقے، یہود، نصارہ اور مشرکین، اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہود کا دعویٰ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے توریت بغیر کسی کی تعلیم کے اور بغیر اس کے کسی قسم کا کوئی نسخہ موجود ہونے کے زبانیں سنا دی تھی. مختار نصر نے جب تمام کے تمام نسخے توریت کے ضائع کروا دیے, دلوا دیے, تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ لکھوائی تھی اپنے حفظ. اور بغیر کسی تعلیم کے, بغیر کوئی نسخہ سامنے ہونے کی, اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ خدا کے بیٹے تھے, اس لیے براہ راست اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی. نعوذ باللہ. اور نصارہ کا دعویٰ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا اکلوتا بیٹا مانتے ہیں, اس لیے کہ ان کی پیدائش بن باپ کی ہوئی تھی, اور کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا. تو ہو نہ ہو, نعوذ باللہ, ان کے والد اللہ تعالیٰ تھے. استغفر اللہ. اور پھر اس لیے بھی کہ ان سے کچھ خدائی کام سرزد ہوتے تھے, چنانچہ ایسے بیماروں کو شفا دینا جن کا علاج طب میں نہیں ہے, مردوں کو زندہ کر دینا اور غیب کی خبریں دینا, یہ چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جاتی ہیں, اور یہ خدائی افعال ہیں, لہذا خدائی کے حصے دار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. ادھر مشرقین مکہ کہا کرتے تھے کہ کارخانہ عالم فرشتوں کے ذریعے سے چلتا ہے, مختلف محکمے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے فرشتوں کے سپرد کر رکھے ہیں, تو وہ کارخانہ خدائی کے حصے دار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں, مگر وہ بیٹے نہیں کہتے تھے, بیٹیاں کہتے تھے, کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اس لیے کہ بیٹے باہر سب کے سامنے آیا کرتے ہیں اور بیٹیاں پردہ نشین ہوتی ہیں, تو چونکہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے, لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکیاں ہیں, لڑکے نہیں. استغفر اللہ. ان تینوں فرقوں کا دعویٰ نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ, وہ پاک. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی کسی کا کلمہ کفر نقل کر کے کہا جائے استغفر اللہ, توبہ استغفر اللہ. گویا مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب اس قسم کی بات سنیں تو فوراً کہیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے پاکیزگی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک. اولاد کا ہونا تعالی شانوں کے لیے عیب ہے, اور اللہ تعالیٰ عیوب سے پاک. اولاد کا ہونا عیب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر اولاد ہوگی تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو وہ بھی خدا ہوگی, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, یا خدائی کا منصب ان کو حاصل نہیں ہوگا. جو کمالات کے حق تعالی شانہ کے لیے ثابت ہیں وہ تمام کے تمام کمالات ان کے لیے بھی ثابت ہوں گے یا نہیں؟ اور اگر ثابت نہ ہوں وہ کمالات اولاد کے لیے ثابت نہ ہوں
shaheed-e-islam.com
تو معلوم ہوا کہ وہ اور جنس ہے, یہ اور جنس. اور تم جانتے ہو کہ ناجنس اولاد کا پیدا ہونا عیب ہے. کسی عورت کے یہاں بندر پیدا ہو جائے نعوذ باللہ تو کوئی مبارکباد نہیں دے گا, اور کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا, اس لیے کہ ناجنس ہے. اولاد اپنی جنس سے ہوتی ہے نہ کہ ناجنس. تو جن لوگوں کو کمالات خداوندی حاصل نہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنا ایسا ہی ہے جیسے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انسان کے گھر میں بندر پیدا ہو جائے. اور یہ عیب, اللہ تعالیٰ عیب سے پاک. اور اگر کہو کہ ان کو بھی وہ کمالات حاصل ہیں, خدائی کے تمام کمالات حاصل ہیں, تو اول تو یہ عقلا ممکن نہیں, پھر مشاہدے کے بھی خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے. آگے اس کے دلائل بیان فرمائے ہیں, بل لہ ما فی السماوات والارض. صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے میری تکذیب کرتا ہے اور اس کو اس کا حق نہیں پہنچتا تھا. اور آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے, ایذا پہنچاتا ہے, اور اس کو حق نہیں پہنچتا تھا. تکذیب کرنا تو یوں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو مخلوق کو ایک مرتبہ پیدا کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا, یعنی مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ نہیں پیدا ہوں گے. حالانکہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا میرے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے مشکل نہیں. جب میں نے ساری مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کر دی, دوسری مرتبہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ میری قدرت کی تکذیب کرتا ہے, میری قدرت کو جھٹلاتا ہے. اور مجھے گالی دینا اور ایذا پہنچانا یوں ہے کہ مجھے میرے لیے حق میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے نعوذ باللہ. حالانکہ انا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, میں یکتا ہوں, بے نیاز ہوں, کسی کی اولاد نہیں, کسی سے پیدا نہیں ہوا, اور میں نے کسی کو جنا نہیں, اور میرے برابر کا اور میرے مقابلے کا کوئی نہیں. اس حدیث شریف میں اللہ تعالی کی اولاد نہ ہونے کے پانچ دلائل ذکر فرمائے. اول یہ کہ میں یکتا ہوں، کوئی میری مثل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، اور بیٹا اولاد باپ کی مثل ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ میں صمد ہوں، الذی یصمد الیہ الحوائج کلھا. صمد وہ ذات ہے کہ تمام کی تمام کائنات اپنی حاجات لے کر اس کے دروازے کی بھکاری، اور وہ کسی کا محتاج نہیں. جبکہ اولاد کی ضرورت آدمی کا ایک طرح کا احتیاج ہے. خواہ اس لیے کہ بڑھاپے میں میری خدمت کرے گا، خواہ اس لیے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، خواہ اس لیے کہ یہ مجھے مرنے کے بعد نفع پہنچائے گا، خواہ اس لیے کہ میرا نام رہے گا اور میری نسل چلے گی. غرض ہے کہ اولاد کی خواہش انسان کی ایک فطری احتیاج کی خواہش ہے، جبکہ میں کسی کا محتاج نہیں. تیسرے یہ کہ میں کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ جو کسی سے پیدا ہو اس کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ اس سے کوئی پیدا ہو. جس کو کسی نے جنا ہو اس کے بارے میں یہ بات معقول طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اس سے بھی کوئی جنا جائے گا، لیکن جو خود کسی کی اولاد نہیں، کسی سے جنا ہوا نہیں، آگے اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، عقلاً ممکن نہیں. اور کسی سے جنا ہوا ہونا اس سے عام ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یا یہ کہ کسی مادے سے اس کی تخلیق کی گئی ہو، جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یا مرد ہی کے مادے سے، کسی مادے سے اس کو پیدا کیا گیا ہو، جیسے کہ حضرت حوا. پھر ماں اور باپ دونوں کے اختلاط سے اس کا وجود ہوا ہو، جیسے عام انسان. یہ صرف ماں کے ذریعے سے ہوا ہو، جیسے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اور اسی طرح اللہ تعالی کے اولاد بھی نہیں، جیسے کہ اس آیت شریفہ میں دعویٰ فرمایا سبحانہ توبہ توبہ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی میری ٹکر کا اور کوئی میرے مقابلے کا نہیں. نعوذ باللہ، خدا کی اولاد ہو تو خدا کے مقابلے کی ہونی چاہیے. تو یہ حدیث اسی مضمون کی تشریح کر رہی ہے. ارشاد فرمایا کہ لوگ بکتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اولاد بنا لی، اولاد ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں. سبحانہ، وہ پاک. توبہ توبہ، سبحانہ کے معنی یہی ہے، تمام عیوب سے پاک. اور حمد کے معنی ہے تمام خوبیوں کا مالک. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو حق تعالی شانہ کی تنزیہ کرتے ہیں, پاکیزگی بیان کرتے ہیں تمام عیوب و تمام نقائص. اور جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالی کے لیے تمام صفات کمال کا اس بات کرتے ہیں, یعنی ثابت کرتے ہیں اس کی ذات کے لیے کہ کوئی کمال ایسا نہیں جو اللہ تعالی کی ذات میں نہ پایا جاتا ہو, اور کمال بھی علی وجہ الکمال کامل طور پر.
شہید اسلام ڈاٹ کام.
علم ہے تو کامل ہے, قدرت ہے تو کامل ہے, سمع و بصر ہے تو کامل ہے, اور اسی طرح دوسری چیزیں. سبحانہ توبہ توبہ, وہ تو پاک ہے, اولاد سے پاک ہے. آگے اللہ تعالی نے چار دلائل پیش فرمائے. بل لہ ما فی السماوات والارض, بلکہ اسی کی ملک اور خلق ہے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں, یعنی خود آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے اندر کی تمام چیزیں, پوری کی پوری کائنات سوائے حق تعالی شانہ کی ذات عالی کے, باقی تمام مخلوق اسی کو کائنات کہتے ہیں. یہ ساری کی ساری اللہ تعالی کی ملک اور اللہ تعالی کی خلق, خلق اور ملک. اور تمام دنیا کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے مالک نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. خود ہماری شریعت میں اگر بیٹا غلام ہو اور باپ اس کو خرید لے, خریدتے ہی آزاد ہو جائے گا. اور بیٹا اپنے باپ کو خرید لے تو خریدتے ہی آزاد ہو جائے گا. بیوی اپنے شوہر کو خرید لے, فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا. میاں بیوی کے درمیان بھی مالکیت اور مملوکیت کا رشتہ نہیں ہو سکتا, اور باپ بیٹے کے درمیان میں بھی مالکیت اور مملوکیت کا رشتہ نہیں ہو سکتا. تو جب پوری کی پوری کائنات, جن میں حضرت عزیر بھی شامل ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں, ملائکۃ اللہ بھی شامل ہیں, یہ سب کی سب اس کی ملک ہے اور اس کی خلق ہے, تو اللہ کے بندوں کچھ تو سوچو کہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ باپ مالک اور اولاد غلام اس کی. دوسری دلیل ہے کل اللہ قانتون, سب کے سب اس کے مطیع حکم ہیں. قانت کا معنی فرما بردار, کچھ تو اللہ تعالی کی اطاعت اور بندگی اور اس کے سامنے سر جھکانا اپنے اختیار سے کرتے ہیں, جیسے کہ انبیاء, اولیاء اور جو باقی ہیں. قدرت کا کوڑا ان کو فرمانبرداری پر مجبور کرتا ہے, اس لیے کہ تمام کی تمام کائنات تقدیر الہی کے شکنجے میں کسی ہوئی. کوئی مومن ہو کوئی کافر ہو, جس کو چاہے غنی کر دے, جس کو چاہے فقیر کر دے, فقیر کو غنی کر دے, غنی کو فقیر کر دے, تندرست کو بیمار کر دے, بیمار کو تندرست کر دے, زندے کو مار دے, مردے کو زندہ کر دے, کوئی اس کے حکم سے سرتاوی کر ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں, خواہ کو آسمان والا ہو یا زمین والا ہو. کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، سب کے سب اس کی قدرت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور اس کی قدرت کے ماتحت ہیں. قل اللہ قانتون، سب کے سب اس کے زیر حکم. اگر چاہا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ مجبور محض ہے، یہاں تک ہمیں اعمال کا اختیار دے دیا ہے، لیکن اگر سوچا جائے تو کائنات کیا ہستی ہے جس کا وجود اور عدم اللہ کے اشاروں پر ناچتا ہو، اللہ کی قدرت کے اشاروں پر ناچتا ہو، ان بیچاروں کو کیا قدرت ہوگی؟ تو یہ صفت کمال کسی اور میں بھی پائی جاتی ہے؟ اگر نہیں پائی جاتی تو تم ہی بتاؤ کہ پھر اس کو خدا کی طرف منسوب کرو گے، اس کو خدا کی اولاد بناؤ گے. اور تیسری بات یہ کہ بدیع السماوات والارض، وہ بغیر مثال کے اور بغیر مادے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کی. یہ نہیں کہ پہلے سے ایک چیز موجود تھی، موم موجود تھا، اس کو ڈھال کر کے تصویریں بنا دی. کوئی مادہ نہیں تھا آسمان و زمین کا، بغیر مادے کے پیدا کر دیا. یہ ابداع کی صفت کہلاتی ہے، یعنی بغیر مادے کے تخلیق کرنا. کیا اللہ تعالی کے سوا کسی میں یہ صفت پائی جاتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر بإذن الہی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو کیا آدم سے انسان کو بھی وجود ملاتے تھے؟ آدم سے انسانوں کو وجود میں لاتے تھے؟ کوئی آسمان و زمین انہوں نے بنایا تھا تو پھر خدائی کمال اس میں کیسے ہوا اور خدا کا بیٹا کیسے ہو گئے؟ اور چوتھی بات یہ کہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں یعنی ارادہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو وجود میں لایا جائے تو بس اتنی بات ہوتی ہے کہ اس سے فرماتے ہیں ہو جا، ہو جاتی. یہ ہو جا حکم تکوینی ہوتا ہے، جیسا کہ ان یہودیوں کو کہا تھا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل. اب بندر ذلیل بننا ان کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن تکوین کا حکم تھا ان کے لیے، بن گئے، فوراً بن گئے. آسمان سے کہہ دیا ہو جا، فوراً وجود میں آ گیا. زمین سے کہہ دیا، چھوٹی کوئی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اور اسی طرح کوئی چھوٹا انسان ہو یا بڑا انسان ہو، یہ اللہ تعالی کے کلمہ کن کی تخلیق ہے اور اس کی قدرت کا کرشمہ ہے. تو کسی چیز کا مادے سے پیدا کرنا تو بجائے خود رہا، اس کو اسباب مہیا کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ فرماتے ہیں ہو جا، ہو گئی. اب یہ صفت کمال ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور میں نہیں، نہ عزیر علیہ السلام میں، نہ عیسیٰ علیہ السلام میں، نہ فرشتوں میں، نہ کسی اور میں. جب یہ بات ہے، یہ صفات ہیں اللہ تعالی کی صفات کمال، اور وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، تو تم ہی بتاؤ کہ نالائق اولاد کو اللہ کے لیے ثابت کرو گے؟ جو بیٹا باپ کے کمالات نہ رکھتا ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ نالائق، اور جب مخلوق میں کوئی کمال اللہ تعالی کا نہیں پایا جاتا تو کچھ تو انصاف کرو، کتنا بڑا ظلم ہے کہ تم اس کے لیے ایسی مخلوق کو بحثیت بیٹے کے ثابت کرتے ہو جن میں اللہ کا کوئی کمال نہیں پایا جاتا. سبحانک اللہ. سبحان ربک رب العزت.
شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shahid